الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلمات اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اور سورہ شمس کی تلاوت سنیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما واها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها
صدق اللہ العظیم. یا اللہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس بات کی شہادت دیتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ قرآن تیرا کلام ہے, اور ہم ہر اس خیال کو, ہر اس وسوسے کو, ہر اس شک کو جھوٹ سمجھتے ہیں جو لوگوں نے اس زمن میں پھیلایا ہے کہ یہ کتاب تیری کتاب نہیں ہے بلکہ اسے کسی انسان نے بنایا ہے. نہیں, ہرگز نہیں, یہ تیرا کلام ہے. اس کا ایک ایک حرف, اس کا ایک ایک لفظ, اس کا ایک ایک معنی, اس کی ایک ایک تعلیم, اس کی ایک ایک نصیحت بول بول کر پکار رہی ہے کہ میں کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا, میں کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا. اس لیے اے اللہ, ہماری اس گواہی کو لکھ لے کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیری کتاب ہے. لیکن اس گواہی کے ساتھ ہم تجھ سے یہ عرض بھی کرتے ہیں کہ اب اس کتاب کے نور سے ہمارے قلوب کو منور کر دیں, ہمارے گھروں کو بھی منور کر دیں. یہ سورہ جو سورہ شمس کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے, اس کی چند پہلی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. دیکھیں یہ چونکہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اس لیے قرآن کا انداز ایسا ہے کہ جس سے ہر کوئی سمجھ جائے، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی سادہ ذہن رکھتا ہو، کوئی بہت بڑا ذہن رکھتا ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی علاقے میں رہتا ہو یا کوئی کسی دوسرے علاقے میں رہتا ہو، ہر قسم کے ہر انسان کے لیے جو قیامت تک کے لیے پیدا ہوگا اس کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مجید عطا کیا ہے۔ اس لیے اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے جو ہر کسی کو سمجھ آ جائے، وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ انسانوں کے ایک طبقے کو تو اس کی سمجھ آئے اور انسانوں کے دوسرے طبقے کو اس کی سمجھ ہی نہ آئے، پڑھے لکھوں کو تو اس کی سمجھ آ جائے، ان پڑھوں کو اس کی سمجھ ہی نہ آئے، زیادہ ذہن رکھنے والے تو اس کی بات کو پک کر لیں اور کم ذہن رکھنے والے اس کو سمجھیں ہی نہ، نہیں۔ اللہ نے جو کلام سارے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے اس کو سارے ہی انسانوں کے لیے قابل فہم بنایا، سارے ہی اس سے سمجھ جاتے ہیں۔ بیک وقت بلال جو ایک غلام ہے اور لوگوں کا کام کر کے، ایک زر خرید غلام ہے، لوگوں کا کام کرتا ہے، ہر وقت اپنے مالک کا تہا مانتا ہے، وہ بھی جب اس کلام کو سنتا ہے تو بات سمجھ جاتا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ بھی بات سنتے ہیں تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، بہت پڑھا لکھا اس کو سنتا ہے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور بالکل ایک غریب اور انتہائی کمزور اور ان پڑھ انسان جب اس کلام کو سنتا ہے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا انداز ہی ایسا ہے، اس کی مثالیں ہی ایسی ہیں۔ انسان کو اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے اور انسان کو اس کا مقصد سمجھانے کے لیے، اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے کہ وہ کیا ہے، اور اس کا مقصد سمجھانے کے لیے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شمس کا آغاز اس طرح کیا ہے کہ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، سورج کی قسم جبکہ وہ پوری طرح چمک اٹھتا ہے۔ اب یہ سورج کی مثال کیوں دی، سورج کو لوگوں کے سامنے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ سورج کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے، پڑھا لکھا بھی دیکھتا ہے، ان پڑھ بھی دیکھتا ہے، امیر بھی دیکھتا ہے، غریب بھی دیکھتا ہے، وہاں کا رہنے والا بھی دیکھتا ہے، وہاں کا رہنے والا بھی دیکھتا ہے۔ کوئی ایسا انسان ہے جس نے سورج نہ دیکھا ہو یا اس کی دھوپ نہ دیکھی ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات کی، ایسی بات کی کہ جس کو ہر کوئی سمجھ جائے۔ اس نے کہا سورج کو دیکھو، سورج کو تم سب دیکھ سکتے ہو، سورج تو کسی سے بھی اوجھل نہیں ہے، سورج تو ایسی چیز نہیں ہے کہ کچھ لوگ اسے دیکھیں اور کچھ نہ دیکھیں، سورج تو ہر کوئی دیکھتا ہے اور اس کے چمکنے کو بھی ہر کوئی دیکھتا ہے۔ وہ جب چمکتا ہے اور جب آتا ہے لوگوں کے سامنے، انہیں روشنی بھی دیتا ہے اور حرارت بھی دیتا ہے، تو وہ جو کسان اپنی زمین کے اندر کام کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میرا اس کا سورج کے ساتھ تعلق ہے، وہ جو کارخانے میں بیٹھا ہے اس کا بھی تعلق ہے، جو دفتر میں بیٹھا ہے اس کا بھی تعلق ہے، کس کا تعلق اس سورج کے ساتھ نہیں ہے اور کس نے اس سورج کو نہیں دیکھا؟ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، یعنی میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں، میں جو چیز آپ کو سمجھانے والا ہوں، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے بطور شہادت اور گواہی کے اور بطور اس بات کے کہ اس کو سامنے رکھ کر اسے سمجھیں، اس کو سورج کو میں نے منتخب کیا ہے۔ سورج کو دیکھو، دھیان کرو سورج کی طرف۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ چاند کو کس نے نہیں دیکھا؟ کون چاند سے واقف نہیں ہے؟ چاند کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے، ہر مسافر دیکھتا ہے، ہر غیر مسافر دیکھتا ہے۔ وہ ماں بھی چاند کو دیکھتی ہے جو اپنے چاند جیسے بچے کو اپنی گود میں لوریاں دیتی ہے اور اسے چاند کے ساتھ مثال دیتی ہے۔ وہ چاند کو جانتی ہے، چاند کو تو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی اسے پیار کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کے حسن سے، اس کی ٹھنڈک سے ہر کوئی متاثر ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ چاند کی وسعتیں، چاند کی حقیقتیں تو تمہیں معلوم نہیں ہیں کہ کیا ہیں، وہ کس طرح بنا ہے، کتنا بڑا ہے، کس طرح وہ چمک رہا ہے، لیکن اس کو دیکھ تو سب ہو کہ وہ چاند ہے۔ کبھی وہ کھجور کے پتے کی طرح نکلتا ہے, کبھی وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا چودھویں رات کا مہک عمل بن جاتا ہے, بدر بن جاتا ہے. کس نے نہیں دیکھا, ہر کوئی چاند تو دیکھتا ہے. چاند تو سب کا ہے, چاند اس اللہ کا ہے اور اس اللہ کی مخلوق کا ہے, سب کو فائدے پہنچاتا ہے, سب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے, سورج بھی سب کا ہے. اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے, والنہار اذا جلاها, اور دن کی قسم جبکہ سورج اس کو نمایاں کر دیتا ہے. اور دن تو ہر کوئی دیکھتا ہے, زندگی میں کون دن نہیں دیکھتا, دن ہی تو زندگی کا نام ہے, دن ہی تو بات ہے. جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دن پورے ہو گئے, دن تو ہر کوئی دیکھتا ہے, ہر کوئی دن میں کام کرتا ہے, اور ہر کوئی ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے کہ صبح جب اٹھیں گے اور جب یہ دن نصیب ہوگا تو یہ کام کریں گے, آج ہم یہ کام کر رہے ہیں, کل ہم یہ کام کر رہے ہیں, زندگی کے جو دن باقی ہیں وہ اس کے لیے گزاریں گے, اس کے لیے کریں گے. دن کو کون نہیں جانتا, ہر کوئی دن کو جانتا ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ دن کو اللہ نے روشن کیا ہے اس لیے کہ اس میں انسان کام کرے. اور دن کی قسم, سورج کی قسم, اس کی دھوپ کی قسم, چاند کی قسم جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے, دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے, واللیل اذا یغشاها, اور رات کی قسم جبکہ وہ ڈھانک لیتی ہے. رات کو کس نے نہیں دیکھا, رات تو ہر کسی کو ڈھانک لیتی ہے, رات تو ہر کسی کو چھپا لیتی ہے, رات تو ہر کسی کو پردے میں کر لیتی ہے, اور رات تو ہر کسی کو سکون بخش دیتی ہے. رات کیا ہے, کیا اس کے فائدے ہیں, اس کا ایک پورا نظام ہے, لیکن ہر کوئی رات کو تو دیکھتا ہے. کتنا پیارا کلام ہے, کتنا عظیم کلام ہے, کتنا بے مثال کلام ہے. ایسا کلام ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کسی ڈگری کی, کسی علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جب کسی کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ اس کو سمجھ لے گا. اللہ بات ہی ایسی کرتا ہے. اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. حمد ہے تیرے لیے کہ تو نے سورج کو بنایا, حمد ہے تیرے لیے کہ تو نے چاند کو بنایا, حمد ہے تیرے لیے کہ تو نے رات کو بنایا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو قائم کیا. آسمان کو وہ لوگ نہیں جانتے, وہ کتنا بلند ہے, کیا ہے, کس طرح کھڑا ہے, لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ آسمان ہے. آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو قائم کیا ہے. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, اور زمین کی قسم اور رس ذات کی قسم جس نے زمین کو عجیب طریقے سے بچھا دیا ہے, انسانوں کے رہنے کی جگہ بنا دیا ہے, انسانوں کے لیے گود بنا دیا ہے, انسانوں کے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا ہے, انسانوں کے لیے گھر بنا دیا ہے. اور اس زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بچھا دیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو ہموار کیا ہے, یعنی اس کی مخلوقات کو دیکھو. سورج بھی اس نے پیدا کیا ہے, کیسی مخلوق ہے, کیسی چیز ہے, کتنی بڑی ہے. چاند کو بھی اس نے پیدا کیا ہے, کیسی چیز ہے. رات کو بھی اس نے پیدا کیا ہے, دن کو بھی اس نے پیدا کیا ہے, زمین کو بھی اس نے پیدا کیا ہے, لیکن اس نے ایک عجیب و غریب چیز یہ پیدا کی ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے اور عجیب بنایا ہے اس کے جسم کو اور اس کے نفس کو ہموار کیا ہے. اس ہموار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے یہ نفس بنایا, اور جس مقصد کے لیے بنایا اس کے لیے ٹھیک ٹھیک بنایا. یہ نفس اب ہماری اپنی چیز ہے, ہر وقت یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, اسی کا نام تو ہم ہے, اسی کا نام تو میں ہوں, اسی کا نام تو ہے. لیکن یہ بھی عجیب چیز ہے کہ میں اپنی ہی چیز سے, میں اپنے آپ ہی سے واقف نہیں ہوں کہ یہ کیا ہے, یہ کتنی پچیدہ چیز ہے, کتنی عظیم چیز ہے. نہ میں اپنی محبت کے بارے میں پوری طرح جانتا ہوں، نہ اپنی نفرت کے بارے میں پوری طرح جانتا ہوں، نہ اپنے لالچ کے بارے میں پوری طرح جانتا ہوں، نہ اپنے غصے کے بارے میں پوری طرح جانتا ہوں، نہ اپنے حسد کے بارے میں پوری طرح جانتا ہوں، نہ اپنے بغض کے بارے میں پوری طرح جانتا ہوں۔ میں عجیب چیز ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے اور اس طرح جسم اور روح اور جذبات عطا کیے ہیں کہ عجیب چیز مجھے بنا دیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم اس ذات کی کہ جس نے انسان کے نفس کو پیدا کیا اور اسے ہموار کیا۔ ہموار کرنے کا وہی مطلب مفسرین نے لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، کہ اس کو اس طرح بنایا کہ جس مقصد کے لیے اسے بنایا تھا اسے بالکل اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ٹھیک فٹ بنا دیا، اس کے اعضاء کو بھی اور اس کے روح کو بھی اور اس کے جذبات کو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور پھر اس نفس کے اندر جو خاص چیز اس نے عطا کی، توجہ فرمائیں، ضرور فرمائیں کہ یہی وہ بات ہے، یہی وہ بات ہے جو سمجھانے کے لیے اللہ نے سورج کی قسم کھائی، اللہ نے چاند کی قسم کھائی، اللہ نے دن کی قسم کھائی، اللہ نے رات کی قسم کھائی، اللہ نے زمین کی قسم کھائی، اور خود اللہ نے تمہاری قسم کھائی، تمہارے نفس کی قسم کھائی۔ توجہ سے سنیں، ہم نے اس نفس کے اندر ایک اور چیز بھی ڈالی ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَلْخَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اس نفس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یعنی بدی کے جذبات بھی اس کے اندر رکھ دیے اور پرہیزگاری کے جذبات بھی اس کے اندر رکھ دیے، اور عجیب طریقے سے رکھے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، اس نے بنائی ہے، ہم اس کے بنانے کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کے بنانے پر تسبیح کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتے، اس کی حمد کہتے ہیں، لیکن اس نے عجیب چیز بنائی ہے کہ نفس انسانی بنایا ہے اور اس کے ضمیر کے اندر، اس کے نفس کے اندر برائی اور نیکی کو الہام کیا ہے۔ قدرتی طور پر انسان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، کوئی اسے بتائے یا نہ بتائے، وہ انسان جو ظلم سے کسی کی گردن کاٹ رہا ہوتا ہے اسے بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ انسان جو لالچ کے جذبے میں مبتلا ہو کر کسی کی جیب سے پیسے چھین رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور وہ انسان کہ جو اپنے ایمان کے لیے اور نیکی کے لیے کسی جیل میں بند کوٹھڑی میں کوڑے کھا رہا ہوتا ہے، نیکی کے لیے، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کس کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے اور آپ کے سامنے قرآن پاک ہے، ہم اس قرآن مجید کو سنتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی آواز ہے جس کو قرآن نے کہا کہ وہ تقویٰ، ہم نے اس کے اندر اس کی پرہیزگاری کو ڈال دیا، لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا جذبہ کہتا ہے کہ چھوڑ، اس زمانے میں کیسی باتیں کرتا ہے، کیوں کر تو یہ کر سکے گا، یہ تو تیرے گھر والے بھی تیرا ساتھ نہیں دیں گے، تیرا معاشرہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، اور تیرے جو سارے مفادات ہیں وہ تو خراب کر ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا، ہم نے اس کے اندر فجور کو بھی داخل کر دیا، اس لیے کہ ہم نے اسے آزمانے کے لیے پیدا کیا۔ فجور اور نیکی کے اس الہام کے باوجود کوئی انسان، خواہ وہ کتنا ہی کافر، کتنا ہی منافق اور کتنا ہی فاجر کیوں نہ ہو، وہ کبھی اس فجور کو ٹھیک نہیں کہے گا، وہ تسلیم کرے گا کہ یہ فجور ہے، یہ غلط ہے۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس نفس انسانی کے اندر الہام کر دیا نیکی کا جذبہ اور بدی کا جذبہ۔ اب سنیے، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ سن لو، کان کھول کر سن لو، دل کھول کر سن لو، دماغ کھول کر سن لو، پوری توجہ کے ساتھ سن لو، پھر گلہ نہ کرنا، جب میرے پاس آؤ گے تو عذر نہ کرنا، کوئی بہانہ نہ بنانا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ یقیناً فلاح پا جائے گا وہ شخص جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا، اس کے تقوی کو بڑھائے گا اور اسے پاک کر لے گا. اسے خیال آئے گا نیکی کا، نیکی کو پک کرے گا، اسے اٹھا لے گا، اس پر کار بند ہو جائے گا، اس کے لیے قربانی دے گا، اس کے لیے اشار کرے گا، اپنے آپ کو پاک کر لے گا، کامیاب ہو جائے گا. قد افلح من زکاہا، دونوں چیزیں اس کے اندر، نفس کے اندر موجود ہیں. اسی لیے تو امام حسن البنا شہید اللہ تبارک و تعالی مصر کے اس جلیل القدر انسان پر اپنی رحمتیں کرے، انہوں نے کہا کہ لوگ عزت کو تلاش کرتے ہیں، لوگ سعادت کو تلاش کرتے ہیں، لوگ فلاح کو تلاش کرتے ہیں، لوگ کامیابی کو تلاش کرتے ہیں، تلاش میں پھرتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، شہروں میں پھرتے ہیں، بڑے طویل سفر کرتے ہیں، لیکن کاش ان کو کوئی بتاتا کہ ساری عزت، ساری کامیابی، ساری فلاح، ساری عظمت خود ان کے اندر پائی جاتی تھی. اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے تو وہ بہت ہی سعادت مند ہو جاتے. سعادت باہر سے نہیں ملتی، سعادت انسان کو اپنے اندر سے ملتی. جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کی ایک ایک تعلیم کے مطابق، اس کی ایک ایک ہدایت کے مطابق، اس کے ایک ایک اشارے کے مطابق، اس کے ایک ایک حکم کے مطابق اپنے نفس کو پاک کر لیا، تقوی کی ہر بات تسلیم کرتا گیا، ہر برائی سے اپنے آپ کو پاک کرتا گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا. دولت سے فلاح نہیں پاؤ گے، کوٹھی سے فلاح نہیں پاؤ گے، کار سے فلاح نہیں پاؤ گے، کاروبار سے فلاح نہیں پاؤ گے، منصب سے فلاح نہیں پاؤ گے، عہدے سے فلاح نہیں پاؤ گے، ممبری سے فلاح نہیں پاؤ گے، جلسے اور جلوس سے فلاح نہیں پاؤ گے. قد افلح من زکاہا، جس نے پاک کی اختیار کی تو وہ فلاح پا گیا. قد افلح من زکاہا اور وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا. اس کے اندر سے جذبہ نیکی کا اٹھا، اس نے اس کو دبا دیا. اندر کے انسان نے کہا کہ یہ بے حیائی ہے، اس کے قریب نہ جا، اس کو اس نے دبا دیا اور بے حیا بن گیا. اندر سے جذبہ اٹھا کہ یہ ظلم ہے، یہ نہ کر، وہ لالچ میں پڑا اور اس نے ظلم کیا، اس نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا. اندر کے انسان نے کہا کہ اٹھ نیکی کے لیے اپنی زندگی کا سودا کر، اس نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبایا اور شیطان کی آواز پر لبیک کہا، اور اپنے اندر جو فجور پایا جاتا تھا اس کو پروان چڑھایا اور نیکی کو دبا دیا. نامراد ہو گیا، لٹ گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نفس کے اندر جو نیکی پائی جاتی تھی، اس نے عمر فاروق کو پکارا. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، مار مار کر ادموا کر دیا، تو بہن نے، جسے لوگ کمزور سمجھتے ہیں، ہاں بہنیں کمزور ہی ہوتی ہیں، یہ کمزور ہی ہوتی ہیں کہ تمہارے گھر کے دروازے اور چوکھٹ پر ہوتی ہیں، تمہاری محتاج ہوتی ہیں. جب وہ بہن ادموئی ہو گئی، زخمی ہو گئی، تو اس نے گرج کر کہا کہ عمر، جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی باپ کی بیٹی میں ہوں، اگر تو باطل پر اڑ گیا ہے تو فاطمہ حق پر اڑ گئی ہے، تو اسے قتل تو کر سکتا ہے، حق سے اسے جدا نہیں کر سکتا. اس عورت نے عمر جیسے انسان کے دل کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا. عمر کے اندر سے نیکی کا جذبہ اٹھا جو ہر انسان کے اندر موجود ہے. اس نے کہا، کمال ہے، میں ہی ایسا بدبخت ہوں، میں کیوں نہ اس کو قبول کروں. جذبہ اٹھا تو اسے دبایا نہیں، بلکہ آگے بڑھا اور عمر فاروق نے کہا کہ لاؤ وہ چیز مجھے بھی سناؤ جس نے تمہیں اتنا جری اور بہادر بنا دیا ہے. خباب بن ارث جو چھپے ہوئے تھے وہ نکلے، انہوں نے قرآن سنایا. عمر فاروق نے
افلاح من زکاہا، جس نے چیز کو پک کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، فلاح پا گیا.
اور اتنی فلاح پائی عمر فاروق نے کہ قیامت تک لوگ رشک کرتے رہیں گے. اور دوسری طرف یہی جذبہ دوسرے عمر کے اندر بھی ابھرا، یہی جذبہ ابھرا، بالکل اسی منوان یہ جذبہ ابھرا. ایک شخص نے ابو جہل سے پوچھا، جس کا نام عمر تھا، عمر بن حشام، اس سے پوچھا، یار تو دل کی بات بتا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف اور اپنی بات میں غلط ہیں یا صحیح؟ تو اس کے اندر سے نیکی کا، قبولیت کا جذبہ اٹھا. اس نے کہا، دل کی بات تو یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے اور ان کی بات بھی سچی، لیکن اس نیک جذبے کو اور صحیح جذبے کو دبا دیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں، مجھے تو آڑے آتی ہے میری یہ جدراہٹ اور میرا یہ مقام اور مرتبہ کہ میں اس یتیم بچے کے پیچھے لگ جاؤں. قد خواب من دساہا، جس نے اس ضمیر کی آواز کو پوری طرح سنا، پوری طرح پہچانا، پہچان گیا، لیکن اس کو دبا دیا، اس کو دبا دیا. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری گواہیاں اور یہ ساری قسمیں اس لیے کھائی ہیں کہ اس انسان کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ اے انسان، تیری فلاح اس میں ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے، اور تیری بربادی اس میں ہے کہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دے. اب جو تو چاہے وہ کرے. کتنا خوبصورت گلدستہ ہے قرآن کا. اب فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے خود کرنا ہے، اپنی فلاح کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، اپنی نامرادی کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے تو خود کرنا ہے، اور اپنے آپ کو برباد کرنا ہے تو خود کرنا ہے. ہم خود اپنے ذمہ دار ہیں، اور ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان اپنی پاکیزگی کا ذمہ دار بھی ہے، اور اپنی پلیدی کا ذمہ دار بھی ہے، اور اپنی بربادی کا ذمہ دار بھی ہے. کوئی کسی انسان کو ایمان سے محروم نہیں رکھ سکتا، خواہ وہ کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو. کوئی کیا کر لے گا؟ وہی جو اس وقت کے ساحروں نے بات کی تھی فرعون سے، کہ جب وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آئے، تو فرعون کہنے لگا کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے مجھ سے اجازت نہیں لی ہے، تم ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، تمہیں صلیب پر چڑھا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ بس اتنا کچھ تھا، وہ زندگی لینے کی بات کرتا ہے جو پہلے ہی جانی ہے، یہ کیا ہے؟ اتنی سی بات تو کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جو چیز ہم نے دیکھی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں. اور یہی بات کتنی بار ہم پڑھتے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار ہم پڑھتے ہیں. یہی بات سمیہ نے ابو جہل سے کہی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سمیہ غلام تھی، کنیز تھی، زر خرید تھی، مکے کا بہت بڑا جابر سردار اس کے سامنے آیا، اور اس نے کہا کہ سمیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. اس نے کہا کہ نہیں چھوڑتی، نہیں چھوڑ سکتی، ایمان لائی ہوں، اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہی ہے، اب اس بات کو نہیں چھوڑ سکتی. تو ابو جہل نے کہا کہ اگر تو نہیں چھوڑ سکتی تو اپنے لیے تیار ہو جا کہ یہ نیزہ تیرے جسم سے پار ہو جائے گا. اس نے کہا کہ پار ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو یہ بالکل ہمارے دیکھنے کی بات ہے اور ہماری اپنی بات ہے، اور اب فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہم یہاں پر آتے ہیں محض کوئی سننے سنانے کے لیے نہیں آتے، فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں. کتنی گزر گئی، کتنی رہ گئی، کیا کیا ہم نے کر ڈالا، کیا کیا کرنے کے ارادے ہیں.
اپنی بات ہے اور اب فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہم یہاں پر آتے ہیں محض کوئی سننے سنانے کے لیے تو نہیں آتے, فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں. کتنی گزر گئی, کتنی رہ گئی, کیا کیا ہم نے کر ڈالا, کیا کیا کرنے کے ارادے ہیں. جو کچھ کیا ہے اس پر پچھتانے کی ضرورت ہے, اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کتنی صحیح بات کہی کہ تیری دعا ہے کہ ہو پوری آرزو تیری, یعنی تو دعا مانگتا ہے کہ تو نے جو آرزو بنا رکھی ہے وہ پوری ہو جائے. تیری دعا ہے کہ ہو پوری آرزو تیری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. یہ آرزو اس قابل نہیں ہے کہ پوری ہو, یہ آرزو بدلنے کے قابل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. انسان کی دو حیثیتیں ہیں, اس کو سمجھنا, اچھی طرح سمجھنا. ایک انسان کی حیثیت بالکل فرد کی حیثیت سے ہے, اور یہی اس کی اصل اور بنیادی حیثیت ہے. ایک شخصیت ہے, اس کی اپنی ذات ہے, اپنی ذات کے بارے میں وہ فیصلے خود ہی کرتا ہے, اپنی ذات کو خود ہی پاک کرتا ہے, اپنی ذات کو خود ہی نامراد کرتا ہے. لیکن ایک دوسری حیثیت بھی اس کی ہے, اور وہ اس کی اجتماعی اور قومی حیثیت ہے. وہ ایک قوم کا فرد ہے, وہ ایک قوم ہے. یہ بھی حیثیت بڑی جاندار اور زوردار حیثیت ہے. جسے ہم ماحول کی بات کرتے ہیں, قوم کی بات کرتے ہیں, اجتماعیت کی بات کرتے ہیں. ایک تو خود ہم ہوتے ہیں, اور ایک اس قوم کے فرد ہوتے ہیں جس کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ قوم بھی قومی فیصلے کرتی ہے. پہلے اس کی شخصیت کا تذکرہ ہوا جو اصل اس کی بنیاد ہے, اور ان شخصیتوں کے مجموعے سے جو قوم بنتی ہے. اب اس قوم کی بات ہے. کذبت ثمود بتغواہا, ثمود کی قوم نے سرکشی سے اس بات کو جھٹلا دیا. ثمود کی پوری قوم نے, کذبت ثمود بتغواہا, ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. پچھلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ثمود کی قوم کا تذکرہ کرتا ہے, کہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں جھٹلایا, کسی شک کی بنیاد پر نہیں جھٹلایا, بلکہ سرکشی کی بنیاد پر جھٹلایا, ضد کی بنیاد پر جھٹلایا کہ میں جھٹلاتا ہوں, جس طرح ابو جہل نے جھٹلایا. ہر جھٹلانے والا سرکشی کی بنیاد پر جھٹلاتا ہے, ضد کی. اس قرآن کو جھٹلانے کے لیے لوگوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی مائی کا لال اٹھ کر یہ بتائے کہ میں اللہ کے دربار میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس دلیل کی بنیاد پر تیرے قرآن کا انکار کیا ہے. کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں. قوم ثمود نے جھٹلایا سرکشی کی بنیاد پر. عظیم باس اشکاہا, جب اس قوم کا سب سے شکی آدمی بفر کر اٹھا. عظیم باس اشکاہا, فقال لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا, تو اللہ کے رسول نے, جو اس وقت رسول تھا, اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار, اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. اس قوم نے ایک تو رسول کو جھٹلا دیا, سرکشی کی, اور پھر رسول سے کہا کہ کوئی ایسی نشانی دکھاؤ کہ جو نشانی ہم دیکھ کر مان جائیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. ایک بہت بڑی نشانی دکھاؤ. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے سرکشی کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں، نشانیاں وہ مذاق کے طور پر مانگتے ہیں، اس لیے نہیں مانگتے کہ نشانیاں آ جائیں تو وہ ہدایت پا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، اور پھر یہ کہا کہ یہ چٹان ہے، اس سے اونٹنی نکلے، ہم مان جائیں گے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ چٹان پھٹی اور اونٹنی نکلی، اور انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا، کہا یہ تیرا جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ جب انہوں نے اتنی بڑی نشانی کو بھی جھٹلا دیا تو اس وقت کے رسول نے کہا کہ اب خبردار ہو جاؤ، یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کو نقصان بھی نہ پہنچانا۔ ایک دن تمہارے کنویں سے پانی یہ پیا کرے گی، اور ایک دن تمہارے جانور پیا کریں گے۔ ہم نہیں، ہم اس ماحول میں نہیں پہنچ سکتے کہ یہ کیا ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے اور تمہارے جانور پیو گے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس وقت حالات کیسے تھے، اس پانی کا معاملہ کیا تھا، اس کنویں کا معاملہ کیا تھا، اس چشمے کا معاملہ کیا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ جب انہوں نے ہٹ درمی کی تو ان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اور آزمائش ایسی آئی کہ پانی ان کے لیے بڑا ضروری تھا، پانی کی کمی تھی، پانی ان کے جانوروں کے لیے، زمین کے لیے بھی ضروری تھا، لیکن اللہ نے ایک ایسی اونٹنی بھیج دی اور کہا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے، اور اگر تم اس کے قریب گئے تو عذاب بہرحال آ جائے گا، اس کے قریب نہ جانا۔ وہ ڈر گئے، اس لیے کہ دل تو کہتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، ڈر گئے۔ اور اس اونٹنی کے پاس جانے سے گریز کیا، لیکن یہ ظالم انسان، یہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے، یہ بڑا ہی جاہل ہے، سرکش تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے، اللہ کی بات پر اعتماد نہیں کر رہے تھے، رسول کی خبر کو جھٹلا رہے تھے، اور اندر میں شک کرتے تھے کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے، پتہ نہیں عذاب آ جائے گا یا نہیں آئے گا، آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کیفیت میں مبتلا تھے۔ اور جب ان کے مال پر زد لگی، یہ پانی، یہ زمیندار یہاں پر بیٹھے ہیں میرے سامنے کے پانی پر یہ کتنے جھگڑتے ہیں، مونگے کے پانی پر کتنے قتل ہو جاتے ہیں، نسل در نسل قتل ہوتے رہتے ہیں کہ پانی کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کی فصلیں نہیں لہلہاتی، نہیں بڑھتی۔ انہیں بھی ایسا ہی دھکا لگا، اور ان میں سے جو ان کا لیڈر تھا، ظاہر ہے یہ اجتماعی زندگی ہے، نیک لوگوں کے لیڈر بھی آج خود بھی بن جاتے ہیں اور برے لوگوں کے لیڈر بھی خود ہی بن جاتے ہیں، یہ برے لوگ انہی لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، لیڈر آگے آگے ہوتے ہیں۔ ان کا جو سب سے شکی آدمی تھا، ان کا لیڈر تھا، وہ اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کرنا چاہا، تو وقت کے رسول نے کہا کہ خبردار، اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن اس نے کیا کیا، فکذبو ہو، انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، فہاکا روحا، اور اونٹنی کو مار ڈالا، فدم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ انہیں ایک ساتھ پیوندے خاک کر دیا۔ فدم دم علیہم، یہ دم دما کے جو لفظ ہیں، ان کے اندر خود جو ہے الٹ پلٹ کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ انہیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ لیکن کیوں؟ بذنبہم، خامخا نہیں بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، بذنبہم۔ اللہ تبارک و تعالی ایک وقت تک رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان کیا کرتا ہے، لیکن جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو وہ قوموں کو بھی پیوندے خاک کر دیتا ہے، اور افراد کو بھی کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فدم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اور آخری آیت ہے، ولا یخاف عقباہا، اور جو کچھ اللہ تعالی نے کیا اس کے کسی برے نتیجے سے اللہ نہیں ڈرتا تھا۔ یعنی جج جو ہے وہ تو جب کسی کو پھانسی لگاتا ہے تو اسے تو ہوتا ہے، آج کل تو بہت ہوتا ہے کہ باہر نکلوں گا تو فائر ہی نہ ہو جائے، میں نے سزا تو ٹھیک دی ہے لیکن پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور وقت کا وزیر اعظم اگر اپنی پالیسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی کسی کو پکڑ دھکڑ کرتا ہے تو ڈرتا بھی ہے، اقدام کیا تو ہے، پتہ نہیں اب یہ قوم کرے گی کیا، وہ اپنے ہی اقدام کے انجام سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی فیصلے کے انجام کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. ولا یخاف عقباہا, وہ اللہ کسی برے نتیجے کا, اپنے فیصلے کے برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں رکھتا, اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بحثیت فرد بھی سمجھایا اور بحثیت قوم بھی سمجھایا, کہ جب انسان اپنی پاکی سے منہ موڑتا ہے, اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہتا, تو اس کی برائی خود اس کے اپنے اوپر غالب ہو جاتی ہے اور اس کا ضمیر دب جاتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے, نامراد ہو جاتا ہے. اور اگر قوم کوئی شکاوت کا مظاہرہ کرتی ہے اور اپنے برے لوگوں کو اپنا امام اور لیڈر بنا لیتی ہے اور ان کی ہر برائی کے پیچھے ہوتی ہے, تو ان قوموں کو بھی اللہ تبارک و تعالی تباہ کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, دنیا کے اندر بھی اور عقبا میں تو سائر ہے. اس شخص کے لیے بربادی ہی بربادی ہے جس نے اللہ کا کفر کیا اور اس کا فسق کیا. تو یہ آج ہمارا پہلا سبق تھا. اس کے بعد سورہ لیل کو دیکھیں, یہ بھی بالکل اس سے ملتا جلتا مضمون ہے, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ اس کے اندر خوبصورتی اور زور پایا جاتا ہے, بلکہ یہ بڑی ہی جامع ترین صورت ہے یہ بھی, اور اس میں بھی انسان کو اس کی حقیقت بتائی گئی ہے, سمجھائی گئی ہے اور اسے حق کی طرف بلایا گیا ہے, اس کے اندر کے انسان کو جگا کر اسے احساس دلایا گیا ہے کہ حق کی طرف آ, پاکیزگی کی طرف آ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ليأخذ عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے, یعنی جب پوری طرح اس کا اندھیرا ہو جائے, قسم ہے رات کی. رات اس بات پر گواہ ہے, وہی بات کہ ایسی چیز کی بات کی, ایسی چیز کو سامنے رکھا اور لوگوں کو ایسی چیز دکھائی جس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے, والنہار اذا تجلا, اور دن کی کہ جب وہ خوب روشن ہو جائے. یہ دونوں چیزیں ہیں, مختلف ہیں. رات جب چھا جاتی ہے تو اس کی کیفیت بالکل اور ہوتی ہے, اور دن جب روشن ہوتا ہے تو اس کی بالکل اور حالت ہوتی ہے. بالکل دو متضاد کیفیتیں ہیں جنہیں تم دن رات دیکھتے ہو, روزانہ دن کو بھی دیکھتے ہو, روزانہ رات کو بھی دیکھتے ہو. وما خلق الذکر والانثی, اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. یہ نر اور مادہ ہیں, یہ بھی مختلف ہیں, مختلف بھی ہیں, مشترک بھی ہیں. تو دیکھو, رات کو بھی دیکھو اور دن کو بھی دیکھو اور نر کو بھی دیکھو اور مادہ کو بھی دیکھو. ان سعیکم لشتا, تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. جس طرح یہ چیزیں مختلف ہیں اسی طرح تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں. کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. آپ دیکھیں انسان کی زندگی کو کتنی وسعت حاصل ہے کہ ہر انسان ہے, ہر انسان مختلف انداز سے زندگی گزار رہا ہے, حالانکہ اسی انداز سے گزارتا ہے, پھر بھی ایک کا کام بالکل دوسرے سے مختلف ہے. کتنا اختلاف ہے. یہ ویسے عجیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ ان انسان ہے اس میں زبردست قدرے مشترک بھی ہے, زبردست قدرے مختلف بھی ہے. ہے ایک ہی انسان, اس کے چہرے پر آنکھیں بھی ہیں, اس کے چہرے پر ناک بھی ہے, اس کے چہرے پر ہونٹ بھی ہیں, اس کے چہرے پر کان بھی ہیں, ایک ہی جیسا ہے. ایک کا ناک دوسرے سے کتنا مختلف ہے, لیکن بڑا ہی مختلف ہے, بڑا ہی مختلف ہے. عجیب ہے, یعنی کتنی قدرے مشترک ہے اور کتنی قدرے مختلف ہے. بالکل اسی طرح ہر انسان دوسرے سے وہی زندگی گزار رہا ہے, اسی چک میں ہے, اسی گاؤں میں ہے. ایک ایک طرح زندگی گزارتا ہے, دوسرا دوسری طرح زندگی گزارتا ہے. قوموں کے اندر بڑا فرق ہے, قومیں آپس میں بڑی مختلف ہیں, مشترک بھی ہیں مختلف بھی ہیں. پاکستان کے لوگ کچھ اور طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, سعودی عرب کے لوگ کچھ اور طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک جیسے ہیں, ایک جیسی زندگی کی بھی گزارتے ہیں. تو یہ رات اور دن آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ایک ہی کائنات ہے, ایک ہی سلسلہ ہے, لیکن ایک چیز سے دوسری بڑی مختلف ہے. یہ نار اور مادہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں, ایک دوسرے سے مشترک بھی ہیں, ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. تم بھی اکٹھے رہتے ہو لیکن ایک ایک کام کرتا ہے, دوسرا دوسرا کام کرتا ہے. اور اصل میں جو چیز یہاں سمجھانی مطلوب ہے کہ تم اس اعتبار سے بھی تمہاری کوششیں مختلف ہیں کہ ایک جنت کے راستے پر جا رہا ہے اور ایک جہنم کے راستے پر جا رہا ہے. اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. ایک کوشش کر رہا ہے ٹھیک راہ پر کوشش کر رہا ہے, ایک کوشش کر رہا ہے غلط راہ پر کوشش کر رہا ہے. غلط راہ پر کوشش کرنے والے بھی مختلف انداز سے غلط راہ پر کوشش کر رہے ہیں, ان کی بھی کئی قسمیں ہیں. اور ٹھیک راستے پر چلنے والے بھی ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں لیکن ان کی بھی کئی قسمیں ہیں, وہ بھی مختلف انداز سے اپنا کام کر رہے ہیں. اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. کیا بات ہے قرآن مجید کی, کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ہم کیوں نہ اس کی پاکی بیان کریں, ہم کیوں نہ اس کی حمد کہیں, ہم کیوں نہ اس کا ناپ جاپیں, ہم کیوں نہ اس کا ذکر کریں, ہم کیوں نہ اس کا تذکرہ کریں. کس کا تذکرہ کریں, کس کی بات کہیں, کس کا نام بلند کریں. سب بحسم ربک العالی, اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کرو. سبحان اللہ. ان سعیکم لشتی, تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. ذرا دیکھو, اپنی طرف دیکھو. اب یہ بات کہہ کے انسانوں کے پھر دو گروپ کیے کہ ایک اچھی مسائی کرنے والے لوگ ہیں اور ایک بری مسائی کرنے والے لوگ ہیں. جو اچھی سائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان کی تین بنیادی صفتیں بتائیں کہ جتنی اچھائیاں جتنی بھی قسم کی ہیں, جتنی قسم کی اچھائیاں پائی جاتی ہیں. ہمارا دین بڑا وسیع ہے, اچھائیاں بہت ہیں, نیکی کے کام بے شمار ہیں. پوری زندگی میں ہم نے نیکی کو پھیلایا ہوا ہے. ہر جگہ پر انسان نیکیاں کر سکتا ہے, جتنی چاہے نیکیاں کرے. طرح طرح کی نیکیاں ہیں, قسم قسم کی نیکیاں ہیں, قسم قسم کی بھلائیاں ہیں. لیکن ساری بھلائیوں کی جڑ تین باتیں ہیں, اور اسی طرح قسم قسم کی برائیاں ہیں. کفر کفر کی کئی شکلیں ہیں, فسق کی کئی شکلیں ہیں, منافقت کی کئی شکلیں ہیں. کتنے برے لوگ ہیں, کتنی برائیاں کرتے ہیں, کس کس قسم کی کرتے ہیں, اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے. لیکن برائی کی ساری صحیح جو ہے اس کی بھی بنیادی طور پر تین اس کی صفات ہیں. جو تین صفتیں کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر وہ برائی میں بڑھ جاتا ہے, چاہے وہ کدھر نکل جائے. اب یہ دونوں قسم کے لوگوں کو دیکھیں, کتنا قرآن صاف ہے, کتنی بات کرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. یہ تین باتیں یہاں پر کہیں. تو جس نے رائے خدا میں مال دیا, نیکی کی پہلی بنیاد کمال ہے. کمال کی بات ہے, کتنی خوبصورت بات کی, اتنی زبردست بات کی کہ دل جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کمال چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نیکی کی بنیاد یہ ہے کہ انسان دنیا سے محبت نہ کرتا ہو, یہاں پر رہتا ہو, مال کماتا ہو لیکن جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ خرچ کرنے اور دینے کے لیے کماتا ہو. یہ پہلی بنیاد. دنیا میں صحیح و جوہد کرتا ہو, مال کماتا ہو, محنتیں کرتا ہو لیکن دینے کے لیے کرتا ہو, اکٹھا کرنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے نہ کرتا ہو. فاما من آتا, جس نے مال خرچ کیا, جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا ہے اللہ کے دین میں. کہ حب دنیا وہ بنیاد ہے جو انسانوں سے برائیاں کرتی ہے بلکہ نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے. آپ خود بتائیں کہ کیا دنیا میں دو نقطہ ہے نظر ہی نہیں ہوتے؟ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ دنیا کو سمجھتے ہیں, اس کو اکٹھا کرتے پھرتے ہیں, اسی کی فکر میں رہتے ہیں, اسی کی خوشی میں رہتے ہیں, وہی ان کے پیش نظر ہوتا ہے, کوئی اور ان کے چیز پیش نظر نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے, بالکل الگ بات ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کی تعداد زمانے میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن تعداد کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے. اور کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہر برائی کی جڑ یہی چیز ہے, انسان کو الگ کر دیتی ہے یہ چیز. بچہ تھا تو اس کی ماں بھی اسے یہی سمجھاتی تھی, اس کا باپ بھی اسے صحیح سمجھاتا تھا, جوان ہوا تو یہی اسے ایک فکر تھی, تھوڑا بال بچے والا ہو گیا تب بھی اسے یہی فکر تھی, پھر اس کے بال سفید آنے لگے پھر بھی دنیا کے ساتھ ہی چمٹا ہوا تھا, پھر اس کی کمر دوڑی ہو گئی پھر بھی دنیا کے ساتھ ہی چمٹا ہوا تھا, حتیٰ کہ بیچارہ بسترے علالت پر پڑ گیا, بچوں کو یہی نصیحت کر رہا ہے وہ بھی سنبھال لو, وہ بھی سنبھال لو, وہ بھی سنبھال لو, وہ بھی سنبھال لو, وہ بھی سنبھال لو. میں خدا کو گواہ کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ ساری برائیوں کی جڑ حب دنیا ہے. جس طرح آگے آئے گی سورت, وہ تو ہم ذکر للعالمین میں قرآن پورا پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی اسی کا ایک سبق ہے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں. اس میں سورہ آلہ ابھی ہم نے پڑھنی ہے, اس کے آخری الفاظ یہ ہیں, قد افلح من تزکا وذکر رسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اب کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے, نماز نہیں پڑھتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بل تو اسے رون الحیات الدنیا, وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. بات تو یہی ہے. یہ جو بڑی بڑی وزارتوں پر بیٹھے ہیں, بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں, بڑی بڑی بادشاہتیں اور سلطنتیں چلا رہے ہیں اور اپنی بادشاہت اور سلطنت کے ذریعے فسق و فجور اور کفر کو عام کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ انہیں بھی دنیا اور یہی محلات پسند ہیں اور آخرت کو بھول گئے ہیں. اور بالکل چھوٹے درجے کا مزدور جو اپنی مزدوری میں ڈنڈی مارتا ہے اور چوری کرتا ہے, وہ بھی حب دنیا کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. جہاں جہاں برائی پائی جاتی ہے اس کی بنیادی جڑ یہ حب دنیا ہے. اور حب دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر حب مال سے تعبیر کیا اور کہا کہ ایک قسم تو وہ ہے کہ فاما من آتا, پس ایک وہ ہے جس نے دیا, دیا اس نے, اور یہ دینے والے عجیب لوگ ہیں, یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. لوگوں کو اللہ نے بڑا دیا ہے دینے کے لیے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, بڑے ظالم ہیں وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر وہ پلٹ کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ڈھیروں مال دیا ہے, ڈھیروں جائیداد دی ہے. کسی کے پاس حوصلہ تو ہو, کوئی ابو دحدہ پیدا تو ہو, کوئی ابو بکر صدیق پیدا تو ہو, کوئی عثمان غنی پیدا تو ہو. ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. اور اگر ہم یہاں اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو اس بات پر غور کرتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں کہ اگر اس قوم کے اندر, اس کے کچھ حصے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے, جو کچھ کمانا ہے اللہ کے لیے کمانا ہے, بال بچوں کو بھی پالیں گے, اللہ کے راستے میں دیں گے, لاکھوں کروڑوں اس کے راستے میں بہا دیں گے, دنوں کے اندر نقشہ تبدیل ہو جائے, دنوں کے اندر نقشہ تبدیل ہو جائے. بھلائیوں کی جڑ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا جائے، بلکہ صدقے کو اللہ کے راستے میں دینے کو تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تو دلیل ہے تیرے ایمان کی، دلیل ہے تیرے ایمان کی۔ فاما من آتا واتقا، اور دیکھیں تو جس نے رائے خدا میں مال دیا، واتقا، اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرا، یعنی دیا بھی اور پھر بھی تقوی پیدا ہوا، یعنی اللہ کے راستے میں دینا اور اللہ کا خوف، دوسری چیز اللہ کا خوف، اور اللہ کے خوف کے لیے دینا۔ وصدق بالحسنى، اور بھلائی کو سچ مانا، یعنی یہاں بھلائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نیکی کی دعوت اسے دی گئی اس کو اس نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا اور اس کی تائید کی، تصدیق کی۔ اچھا، یہ بھلائی کو سچ مانا اور اس کی تصدیق کی، یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بھلائی کو بھلائی کے طور پر پہچان تو ہر کوئی لیتا ہے، یہ آپ بات بھول جائیں کہ بھلائی جو ہے وہ اپنا چہرہ لوگوں کو دکھانے میں ناکام رہتی ہے، لوگ بھلائی کو بھلائی کے طور پر تو ہر آدمی اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ بھلائی ہے، لیکن اس پہچاننے کے بعد جس کو اس بھلائی کو بھلائی کے طور پر قبول کر لینے کی توفیق ہوتی ہے، ظاہر ہے کچھ لوگ تو اس کو بطور بھلائی کے قبول ہی نہیں کرتے اور وہ تو وہیں پر ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بھلائی کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اس کو بھلائی جانا اور قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن بھلائی کو قبول کر لینے کے بعد ایک اگلا درجہ ہے، صدقہ کا مطلب جو ہے وہ ساری ہر اعتبار سے بھلائی کو قبول کرنا ہے، وہ جو اگلا درجہ ہے بھلائی کو قبول کرنے کے بعد بھلائی کی تصدیق کرنا، یہ بلند ترین درجہ ہے۔ یعنی بعض لوگ بھلائی کو قبول کرتے ہیں اور بعض اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ بھلائی کے جھنڈے کو اٹھا لیتے ہیں، یہ کام تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ تصدیق کرنا، اور یہی صفت تھی حضرت ابو بکر کی جس کی وجہ سے انہیں صدیق کا خطبہ دیا گیا، صدیق کا لقب دیا گیا کہ یہ ابو بکر عجیب آدمی ہے کہ بھلائی آتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، پھر اس کی تصدیق کر دیتے ہیں اور جھنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ تصدیق کرنا یہ بھی ایک بھلائی ہے، میں تو کہتا ہوں یہ بھلائی ہے۔ کسی نے آواز لگائی ہے، کسی نے اللہ کی توفیق سے آواز لگائی ہے کہ لوگوں آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو اور جانو کہ قرآن کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ بھلائی کی آواز نہیں ہے؟ یہ بھلائی کی آواز ہے، اللہ کی توفیق سے بھلائی کی آواز ہے، لیکن اس شہر سرگودا میں اس بھلائی کی آواز پر لبیک کہنے والے ظاہر ہے وہی ہیں جو یہاں پر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو بہت ساری باتیں کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد تو اگلا درجہ ہے کہ کوئی جو کچھ یہاں پر سنتا ہے اس کو قبول کر لے کہ جو بات ٹھیک کہی گئی ہے اسے میں اپنا بناتا ہوں، کیونکہ قرآن کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، میں اسے اپنی بات بناتا ہوں، اس کو اختیار کرتا ہوں، منکر سے بچتا ہوں، معروف کو اختیار کرتا ہوں، بھلی بات کو اختیار کرتا ہوں۔ کتنے ہوں گے؟ اللہ کرے سارے ہو جائیں، دعا کرتا ہوں کہ سارے ہو جائیں، لیکن کتنے ہوں گے؟ اس کے لیے بھی حوصلے کی ضرورت ہے، اس میں بھی آزمائش ہے۔ لوگوں کو بہت ساری چیزوں نے، بہت ساری زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے۔ بھلائی کو قبول کرنا، قرآن کی اس بات کو قبول کرنا کہ نماز قائم کرو، یہ بہرحال کرنے کا کام ہے۔ قرآن کی اس بات کو قبول کرنا کہ حرام سے بچو، یہ کرنے کا کام ہے۔ قرآن کی اس بات کو قبول کرنا کہ سود کے قریب نہ جاؤ، یہ قبول کرنے کی بات ہے۔ اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جرات کی ضرورت ہے، یہ تھوڑے ہی لوگ کر سکتے ہیں، سارے تو نہیں کر سکتے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اس کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو قرآن کی اس الحسنہ کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ لیکن ذرا سنیے، اور ذرا سن کر تو دیکھیے، سننا بھی باعث سے بوجھ ہے، اس بات کو سننا بھی آسان نہیں ہے۔ کسی بہن کے لیے سننا آسان نہیں ہے، کسی بھائی کے لیے سننا آسان نہیں ہے، لیکن قرآن سامنے پڑا ہے، اس کی تشریح کرنا، حالات کے مطابق کرنا، لوگوں کے دل پر دستک دینا، یہ ہمارا فرض ہے، ہم اسی کے لیے اٹھے ہیں، اسی کی آواز لگا رہے ہیں. اگلی بات سنیے, کون ہے جو اٹھ کر کہے کہ تو نے تیرے ساتھیوں نے بات ٹھیک کی ہے, قرآن ٹھیک بات کرتا ہے, اس کو قبول کرتا ہوں لیکن اس کا جھنڈا بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں. یہ تو کوئی اٹھے گا تو پتا چلے گا.
visit tazkir.org